الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ مہر عطا کر چکے ہیں آپ پر حلال کر دی ہیں، اور وہ کنیزیں جو مال غنیمت سے آپ کی ملکیت میں آئی ہیں. گویا مہر شرعی جو ہے یہ واجب ہے، اور اگر کوئی بغیر نکاح مہر طے کیے نکاح کرتا ہے تو بھی اس پر مہر شرعی واجب ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ پہلے اقرار ہی کرے، اگر بغیر مار کے بھی جب نکاح ہوگا تو شرعی مار واجب ہو جائے گا. اور شرعی مار یہ ہے کہ جو جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق مار ادا کرے، جیسی مالی حیثیت اس کی ہے ایسا مار ادا کرے. اور عموماً علماء کا قول یہ ہے کہ جس حیثیت سے بندہ وہ گزارا کرتا ہے کم از کم اتنا مار ہونا چاہیے کہ اس عورت کا ایک مہینے کا گزارا اس حیثیت کا ہو. لہذا امیر کا اس کی حیثیت کے مطابق ہے، غریب کا اس کی حیثیت کے مطابق ہے. تو گویا یہ بات ازواج مطہرات سے اس لیے شروع کی گئی، ایک اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ پوری امت پر واجب ہے، اس سے کوئی بری نہیں. جب خاندان نبوت پر واجب ہے تو اس کے بعد کسی کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہ مار نہ دے. مار حق ہے خاتون کا اور اسے ملنا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بچی نکاح ہو کر نئے گھر میں آتی ہے وہ مہمان نہیں ہوتی، وہ اسی گھر کا فرد بن کر آتی ہے، تو اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے. کوئی چیزیں اسے ایسی آپ پیسے دیں یا کوئی مال دیں یا اسے کوئی جائیداد میں سے دیں، لیکن اسے گھر کا ایک فرد بنائیں، اس گھر کی ملکیت میں وہ حصے دار ہو، چونکہ وہ مہمان نہیں آئی، گھر کا فرد بن کر آئی ہے. تو یہ واجب ہے، طے کر لیا جائے ایک الگ بات ہے، کوئی طے نہ کرے بغیر مار کے نکاح کر لے تو نکاح ہوگا تو ساتھ شرعی مار واجب ہو جائے گا. اس لیے اس کی بنیاد خانواد نبوی اور خاندان نبوت سے رکھی گئی، ازواج مطہرات سے رکھی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک 25 سال کی عمر میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. اور 50 برس تک آپ کے خانہ اقدس پر وہی ایک زوجہ محترمہ تھیں. بعثت بھی انہی کے ہاں ہوئی, آپ پر وہی پہلی وہی نازل ہوئی تو انہی کے گھر میں تھے, انہی سے جا کر پہلی بات بھی کی. اور خواتین میں پہلی, سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی حضرت سیدیت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. مردوں میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں, لڑکوں اور بچوں میں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور خواتین میں حضرت سیدیت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ کا وصال ہوا, حضور کی عمر مبارک 50 برس تھی, یعنی 25 سال کا ساتھ رہا, اور اس دوران حضرت نے کوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا. ان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شاہدی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی, چونکہ خانہ اقدس خاتون کے بغیر رہ گیا تھا, خالی رہ گیا تھا. اور جب شادی ہوئی, نکاح ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا, تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 16 برس تھی. سازش کے تحت کسی نے حدیث سے 10 گرا دیا, لفظ 16 تھا, کسی نے 10 گرا دیا اور 6 کر دی. وہ خاتون خانہ کا وصال ہو گیا ہے, گھر میں دروازہ کھولنے والا, آباد کرنے والا کوئی نہیں, تو 6 سال کی بچی گھر بسا لے گی. آپ کی عمر 16 برس تھی. اور پھر جب نکاح ہو گیا تو پھر حالات بہت دیگر گم ہو گئے, مسلمانوں کو زیادہ اذیتیں ہونے لگیں, ہجرت کا معاملہ شروع ہو گیا, مسلمان کچھ تھوڑے تھوڑے کر کے ہجرت کرنے لگ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا, آپ نے ہجرت فرمائی, اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی. اس کے بعد جو نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, ان میں نہ کوئی کنواری خاتون تھی اور نہ ہی ان کا مقصد دین کی حفاظت اور دین کے پھیلاؤ سے تھا. اور جتنے نکاح ہوئے وہ سیاسی طور پر قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہوئے, قبائل کے قبائل حکومت اسلامیہ کے معاون بنے. اور ان کو اگر انفرادن, یہاں تو اتنی تفصیل کا موقع نہیں ہے, ان کو اگر انفرادن پڑھا جائے تو سارے نکاح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے, ان دو کے علاوہ ان سے حکومت اسلامیہ کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچا, دین اسلام میں جوک در جوک اور قبائل کے قبائل ایک ایک خاتون کی وجہ سے مسلمان ہو کر داخل ہوئے. تو فرمایا, اے میرے پیغمبر, جن خواتین کو, جن ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ مار ادا کر چکے ہیں وہ بھی آپ پر حلال ہیں, اور جو کنیزیں غنیمت میں آتی ہیں وہ بھی آپ پر حلال ہیں. یہاں بڑا, بلکہ میں نے مغرب میں, ویسٹ میں جا کر دیکھا ہے, یورپ میں, امریکہ میں, بڑا علماء کا معذرت خانہ رویہ ہوتا ہے, جی اسلام میں کنیزیں اور یہ یارو. ذرا اس مسئلے کو اس نظر سے دیکھیں کہ اسلام میں کنیزیں کیسے بنتی ہیں. اسلام کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے, فوج کشی کرتا ہے, جنگ ہوتی ہے, تو جو لوگ اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں ان کو اگر شکست ہو جائے تو ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے, ان کے بچے قیدی بن جاتے ہیں, ان کی بیویاں قیدی بن جاتی ہیں. اگر کوئی میاں بیوی دونوں قیدی بنتے ہیں تو ان کو الگ نہیں کیا جاتا, وہ دونوں غلام یا کنیز, لیکن وہ رہتے آپس میں ہیں. بچے بھی ان کے غلام, ان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے, زندہ رہنے کا حقوق قائم رہتا ہے, حکم ہے کہ جو خود کھاؤ غلاموں کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنو غلاموں کو وہی پہنو، انہیں وہ کام کرنے کا حکم نہ دو جو وہ نہیں کر سکتے، ان سے وہ خدمت لو جو وہ کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ نہ لو. اب جو خواتین جن کے خامد لڑائی میں مارے گئے، یا جو نوجوان کنواری خواتین قید ہو کر آئیں، ان کا کیا کیا جائے؟ چونکہ ان کی بھی آزادی تو سلب ہو گئی، تو وہ کنیز بھی صرف اس کے لیے حلال ہے، ایک مسلمان جس کے حصے میں آئے، وہ بغیر نکاح کے اسے بطور بیوی رکھ سکتا ہے، چاہے تو جب تک رکھے، نہ چاہے تو بیچ سکتا ہے، کیونکہ اس کی آزادی اس جرم میں، جنگ کے جرم میں ختم ہو گئی. لیکن اس کی آبرو کا تحفظ ہوگا، وہ انسان ہے، کسی ایک انسان کے ساتھ ہی رہے گی. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ذرا ان کی فوجیں جہاں فاتح ہو کر داخل ہوتی ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کس قدر بے حرمتیاں ہوتی ہیں خواتین کی، اور کس قدر مظالم ہوتے ہیں مردوں پر، اور جنگی قیدیوں سے کیا سلوک کیے جاتے ہیں، یہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. پھر اسلام نے قدم قدم پر غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی غلطی ہو گئی، کفارے کے لیے غلام آزاد کرو، کنیز آزاد کرو. نیکی کرنا چاہتے ہو، کسی پر احسان کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، غلاموں کو آزاد کرو، کنیزوں کو آزاد کرو. یعنی ساتھ اسلام نے دو کام کیے، ایک یہ کیا کہ جو رہائش تمہاری، جس کے پاس غلام یا کنیز ہے، جس معیار کی رہائش اس کی اپنی ہے، اسی معیار کا کھانا اور رہائش غلام یا کنیز کو بھی دے گا. جیسا لباس خود پہنتا ہے ویسا لباس انہیں بھی دے گا. جو وہ کام کر سکتے ہیں، جو کام ان سے ہو سکتا ہے وہ کرائے گا، جو نہیں کر سکتے اس کا حکم نہیں دے گا. اس کے بعد نیکی یہ ہے کہ قدم قدم پر انہیں آزاد. تو اس میں معذرت خانہ رویہ کی کیا، اس پر یہ تو قابل فخر ہے کہ اسلام میں ان کی انسانی ضرورتوں کی تکمیل کا خیال رکھا. تو باقی افواج جہاں فاتح جاتی ہیں، مغرب کی، یورپ کی، آپ دوسرے ملکوں کو، غیر ملکوں کو چھوڑ دیں، ان صلیبیوں کی آپس میں بے پناہ جنگیں ہوئی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے. ایک دوسرے سے جب یہ جنگ کرتے تھے تو جو مغلوب ہو جاتا تھا اس کا کیا حشر ہوتا تھا، اور اس کے بچوں کا اور اس کی بیویوں کا کیا حشر ہوتا تھا، ذرا تاریخ سے اٹھا کر دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اور اس میں انسانی زندگی کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور غلاموں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں، زندہ رہنے کا، آبرو کے ساتھ رہنے کا، آزادی کے ساتھ رہنے کا. جو اس کا حق بنتا ہے اس میں وہ آزاد ہے، اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہنے میں، کام کرنے میں، اس پر وہ ظلم نہیں ہوگا، جو وہ نہیں کر سکتا وہ کیا جائے. تو فرمایا وہ کنیزیں جن کا، جو آپ کی ملکیت میں غنیمت میں آئی ہیں، اور حلال ہے نکاح بناتے امے کا، چچا کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، وہ بناتے اماتے کا، اور پھپھیوں کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، وہ بناتے خالے کا، اور ماموں کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، وہ بناتے خالے کا، خالات کلتی ہاجرنا مہاک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیوں سے بھی نکاح حلال ہے. لیکن اس وقت چونکہ ہجرت ہو رہی تھی تو فرمایا ان سے حلال ہے جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں. جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے جب تک ہجرت نہ کریں حلال نہیں. اب یہ بھی ایک بڑا تماشا اس عہد میں بن چکا ہے. ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں، یہ اب ایک نئی قسم نکلی ہے اس دور میں، لبرل مسلمان. میں لبرل کیا ہے؟ وہ جو شرعی حلال حرام ہے ان سے مبرہ ہو، جو مغربی سوسائٹی میں جائز ناجائز ہے اس پر عمل کرے وہ لبرل ہے. جو حلال شرعی ہیں ان کی پرواہ نہ کرے، جو حرام شرعی ہیں ان کی پرواہ نہ کرے. مغرب جس کو پسند کرتا ہے اس کو پسند کرے، جس کو مغرب پسند نہیں کرتا اسے پسند نہ کرے. تو مسلمان بھی رہے وہ لبرل مسلمان. تو ہمارے لبرل مسلمان دوسرے چوتھے یا تقریباً روزانہ ہی یہ موضوع چھیڑے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر، وہ جی فلاں بیماری اس وجہ سے آیا کہ ان کی کزن میرج ہے, یہ پہلا انہوں نے بنایا ہوا ہے, یعنی پھپھی چاچا کی بیٹی, تو یہ چچا زاد کو کزن کہتے ہیں, یہ کزن چچا زاد سے شادی ہوئی ہے اس لیے یہ بیماری ہے. تو کل پرسوں میں سن رہا تھا, بڑا زور لگا رہے تھے, قرآن کریم نے گن کے بتایا کہ چچا کی بیٹیوں سے, خالہ کی بیٹیوں سے, پھپھی کی بیٹیوں سے, ماموں کی بیٹیوں سے شادی حلال ہے. یہ کیوں زور لگا رہے ہیں؟ یہ اس لیے زور لگا رہے ہیں کہ یہودیوں کے دین میں بھی اس کی اجازت نہیں تھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. چونکہ ان کے ہاں اجازت ہی نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے, تو اسلام میں جو اجازت ہے اس پر پھر وہ اعتراض اسلامی قاعدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کرتے, جس کے آگے مدعی یہ لبرل مسلمان بھی بن جاتے ہیں اور اسے پھر اچھالتے رہتے ہیں. ایک سادہ سا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو پاکستان سے پہلے یہاں ہندوؤں کو بستے بھی دیکھا ہے, ہمارے ساتھ ہندو بچے, سکھ بچے پڑھتے بھی تھے, کلاس فیلو بھی تھے, ہندو اور سکھ ہمارے استاد اور ٹیچر بھی سکولوں میں تھے. ہندوؤں کے ہاں جہاں تک دور نزدیک ان کی کوئی رشتہ داری ہو وہاں تک وہ شادی نہیں کرتے. یہاں تھے تو بھی ایسا ہی ہوتا تھا, ہر ہندو بچے کی شادی بھی ایسے خاندان میں کرتا تھا جس میں پہلے اس کی کوئی رشتہ داری نہ ہو, اور بیٹی کا رشتہ بھی ایسے خاندان میں دیتا تھا جہاں اس سے پہلے کوئی رشتہ داری نہ ہو. یعنی ہندوؤں کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ پہلے جہاں رشتہ داری ہے وہاں رشتہ نہیں ہوگا. کزن میرج کو تو چھوڑ دیں, چچا خالہ پھپھی ماموں کی بیٹی کو چھوڑ دیں, کوئی دور کی رشتہ داری بھی جہاں ہو وہاں وہ شادی نہیں کرتے تھے. جب ہندوؤں کی شادیاں ہوتی تھیں تو بڑے بڑے دور دراز ہوتی تھی. تو یہ جو بچوں میں بیماریاں آتی ہیں یہ ہندوؤں کے بچوں میں کیوں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چچا یا خالہ یا ماموں یا پھپھی کی بیٹی کی شادی سے بچے میں یہ بیماری ہے, تو وہ تو جہاں تک کوئی رشتہ ہو تو وہاں شادی نہیں کی, پھر ان کے بچوں میں بیماریاں کہاں سے آتی تھیں؟ اب اس کا جواب اس لبرل سوسائٹی کے پاس کوئی نہیں, بچے تو ان کے بھی بیمار ہوتے تھے اور اسی طرح ہوتے تھے جس طرح آج ہوتے ہیں. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کوئی چیز جو شریعت نے حلال کی ہے کبھی بھی انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہوتی, اور کوئی چیز جو شریعت نے حرام کی ہے وہ کبھی بھی انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی. ایک فطری بات ہے, جتنی چیزیں شرعاً حرام ہیں ان کے کھانے کے نقصانات آج بھی آپ طب سے بھی پڑھ لیں. لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے, او جی اسے شراب دے دو نا, اس بیماری میں بڑا مفید ہوتا ہے. بھائی شراب مفید ہوتا تو حرام کیوں ہوتا؟ اللہ نے جب جو خالق ہے ہر چیز کا اس نے حرام قرار دیا ہے. سارا مغرب خنزیر کھاتا ہے لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اور اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے جو جلدی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان پر بات نہیں کرتے. ہمارے ساتھی ایک ڈاکٹر تھے, بڑے اچھے, بڑا عرصہ انگلینڈ میں رہے, ڈلوال کے تھے, برطانیہ میں بڑا عرصہ رہے, تو انہوں نے تحقیق کی, ریسرچ کی, اور اس خنزیر کے گوشت کی جو بیماریاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس پر پوری ایک کتاب لکھ رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کتاب پرنٹ کرا لیں پھر دو جلدیں دیں اس ادارے کو تو وہ پڑھے کہ کتاب ٹھیک ہے یہ نہیں, تو وہاں وہ نہیں, پرنٹ نہیں کرانے دیتے. پرنٹ سے پہلے آپ کو مسودہ کلیئر کرانا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے چھاپ لیں. تو اسے انہوں نے انکار کر دیا منسٹری نے کہ تم یہ کتاب نہیں چھاپ سکتے. وہ کہتے ہیں میں نے پھر انہیں چٹھی لکھی کہ بھئی یہ میری میڈیکل ریسرچ ہے, اور میری ساری تحقیق کا نچوڑ ہے، تو آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں سے یہ غلط ہے میں نہیں چھا سکتا، تاکہ میں پھر تحقیق کروں اور اپنی اصلاح کروں یا آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ میں نے تو ساری عمر کی ریسرچ جو ہے وہ اس پہ لگا دی ہے، تو میرے اتنے برس لگے ہیں اور آپ کہتے ہیں چھاپ ہی نہیں سکتے ہو، تو پھر یہ اگر میری تحقیق غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ کی تحقیق صحیح ہے، لیکن اگر یہ کتاب چھپ جائے اور لوگ خنزیر کھانا چھوڑ دیں تو ہم یورپ میں گوشت پورا نہیں کر سکتے، یہ ہماری سرکاری مجبوری ہے. کہ اتنا خنزیر کھایا جاتا ہے کہ اگر لوگ یہ چھوڑ دیں تو گوشت نہیں پورا ہو سکتا، اس لیے آپ نہیں چھاپ سکتے. یعنی جانتے وہ بھی ہیں کہ جو چیزیں خدا نے حرام کی ہیں وہ مضر صحت بھی ہیں، شرن تو حرام ہو گئی لیکن اسی لیے حرام ہوئی کہ انسانی صحت کے لیے، انسانی مزاج کے لیے، انسانی عادات و فسائل کے لیے وہ مفید نہیں تھی. اور جو چیزیں حرام نہیں ہیں ان میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں، اب کسی کو شاید بھی مفید نہیں ہوتا، اسے شاید سے نقصان ہوتا ہے، حالانکہ شاید میں شفا ہے. تو یہ انفرادی معاملہ جو ہے اس کا اطلاق کل پہ نہیں ہوتا. کسی شخص تو کو خاص بیماری ہے، ایک آدمی کو دودھ پینے سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، حلال ہے. تو اجتماعی طور پر حلال میں شفا ہے، حرام میں کوئی شفا نہیں. اس لیے یہ بہانہ بھی جائز نہیں ہے کہ فلاں بیمار ہے اس کے لیے فلاں حرام کھلا دو، یہ فلاں کو یہ بیماری ہے اسے بندر مار کے کھلا دو، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں. حرام میں شفا نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں حلال فرمائی ہیں. یہ لبرل مسلمان خامخواہ شور کرتے ہیں اس کے خلاف، یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے متاثر ہو کر کر رہے ہیں، یہ ہندوؤں سے متاثر لے کر کر رہے ہیں. اور یہ تحقیق جو کہتے ہیں جی وہ کزن میرج سے بیماری ہوتی ہے، یہ بھی انہیں یورپین کی اور انہیں عیسائیوں یہودیوں کی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے. اور یہ کوئی، یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. جو اللہ نے حلال کیے ہیں رشتے وہ حلال ہیں، جو اللہ نے حرام کر دیے ہیں وہ حرام. سارا یورپ، سارا مغرب بدکاری میں مصروف ہے، اس سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. یہ سب اس عید کی لا علاج بیماریاں جو ہیں، یہ ساری تو اس سے لباطت سے شروع ہوئی. بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اسے اس کی اجازت ہر حکومت دے رہی ہے، مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے نکاح جائز ہے. یعنی لباطت کی، ہم جنس پرستی کی اجازت دی ہے، ان کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں وہ لا علاج ہیں. تو جو لوگ خود ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ سلامتی کا راستہ اختیار کیا جائے، اور کیوں نہ دین حق پہ عمل کیا جائے، اور دامان رسالت پناہ کو تھاما جائے. ایک اور ارشاد فرمایا خاص، جس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا. کوئی مومن عورت، کوئی مسلمان عورت اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دے کہ میں حضور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور بغیر حق مار لیے کرنا چاہتی ہوں، وقف کا یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق مار بھی چھوڑ دے، تو فرمایا یہ صرف آپ کے لیے حلال ہے، اس صورت میں کہ اگر آپ بھی کرنا چاہیں. یعنی وہ عورت زبردستی نہیں کر سکتی. اگر کسی خاتون، مسلمان خاتون کو یہ ارادہ کو کر لے کہ میں حضور کے نکاح میں آ جاؤں، جب تک حضور اس عالم میں آب و گل میں جلوہ افروز تھے تب تک کی بات، لیکن حضور نے ساری زندگی ایسا کوئی نکاح فرمایا نہیں. ہاں آپ کے لیے حلال تھا کہ کوئی مسلمان عورت بغیر مہر کے آپ کی زوجیت میں آنا چاہے، اگر حضور بھی چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں. خالصتاً لک من دون المومنین، اور یہ رعایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں. یہ دونوں رعایتیں، کثرت تعدد ازواج مومنوں کے لیے چار کی حد ہے، اور پھر مومنوں کی اس چار کی حد میں بھی یہ قید ہے کہ اگر چاروں میں برابر عدل کر سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایک ہی کافی ہے. انتا دلو، اگر عدل کر سکو تو چار تک کی اجازت ہے، الا واحدتا، نہیں تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے. او ما ملک ایمانکم، یا غنیمت میں تمہیں کوئی لونڈی مل جائے وہ الگ مسئلہ ہے، ایک ہی بیوی کافی ہے. اگر تم دو شادیاں کرتے ہو تو دونوں میں عدل ہونا چاہیے. عدل سے مراد یہ ہے کہ جیسا گھر ایک کے پاس ہو ویسا دوسری کے پاس ہو، ویسا تیسری کے پاس بھی ہو، جیسا لباس ایک کا ہو ویسے اسے معیار کے لباس رہائش دوسری تیسری کو بھی دی جائے، جس طرح کا کھانا پینا سہولیات دوائی علاج معالجہ ایک کے پاس ہیں وہ دو ہیں تین ہیں چار ہیں سب کے پاس ہونی چاہیے. چونکہ انسانی جو دل کا معاملہ ہے اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے. اولاد میں بھی ایک بچے سے آپ زیادہ پیار کرتے ہیں، دوسرے سے اس سے کم کرتے ہیں، حالانکہ بچے دونوں آپ کے اپنے. اس طرح اولاد میں بھی ہو جاتا ہے، ازواج میں بیویوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ کسی سے آپ کو کم پیار ہو کسی سے زیادہ ہو. یہ وہ معاملہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بحث نہیں کی گئی. جو معاملات آپ کے اختیار میں ہیں، علاج معالجہ، خرچ دینا، عزت آبرو کرنا، وقار سے رکھنا، ایک معیار قائم رکھنا، پھر وقت باری باری دینا کہ اگر آپ نے ایک ہفتہ ایک کے پاس گزارا ہے دوسرا ہفتہ دوسری کے پاس تیسری کے پاس، یا ایک ایک رات یا دو دو راتیں جو بھی کرتے ہیں، ہر سلوک جو ہے اس میں کسی کو امتیاز نہ ہو، سب کے ساتھ برابر ہو، تب زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں. یہ شرط مسلمانوں کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے ہے کہ اگر فن کے خوب ماتاب علیکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، عورتوں میں سے اگر آپ کو اچھا لگے دو شادیاں کرو، تین کرو، چار کرو. اللہ تخافو ان تخافو اللہ تعدلو، اور اگر میں یہ ڈر ہو کہ تم دو میں یا تین میں یا چار میں برابری نہیں رکھ سکو گے، فواحدتاً، پھر ایک ہی شادی، پھر دوسری شادی کا تکلف نہ کرو. تو یہاں کوئی ایسی خاتون جو یہ سارے حقوق چھوڑ دے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دے، تو اگر حضور چاہیں تو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور عام مسلمان کے لیے چار کی حدود ہے. پھر ہر مسلمان کے لیے حقوق کی برابری کی قید بھی ہے. بارگاہ رسالت میں آپ کی پسند پر ہے، آگے آ رہی ہے وہ بات. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وملکت ایمانہم کی لا یکون علیک حرج، ہم نے جو کچھ نکاح کے لیے اکمار وغیرہ یا حقوق خاتون کے دیے ہیں، یا جو حقوق کنیزوں کو یا غلاموں کو دیے ہیں، اللہ کریم سے کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں، ہم نے اپنی پسند سے ان کو یہ حقوق دیے ہیں، اور ایسے دیے ہیں لا یکون علیک حرج، تاکہ حق دینے والے پر بھی بوجھ نہ پڑے، اسے بھی تکلیف نہ ہو. غلام یا کنیز یا خاتون، اس کے حقوق بھی ہیں اور اس کے حقوق ایسے ہیں کہ جو شادی کرتا ہے یا جو مالک ہے کنیز کا یا غلام کا، اس پر بھی وہ بوجھ نہیں بنتے، اسے بھی وہ دینے آسان ہوتے ہیں اور انہیں بھی لینے چاہیے. وقان اللہ غفور الرحیم، ہاں بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے ازواج کے، غلاموں کے، کنیزوں کے حق ادا کرنے کی. جو کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں، بخشنے والے. عمدن نہ کرے، ارادتن نہ کرے، خطان جو ہو جاتا ہے اسے اللہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے. اب رہی بات خانہ نبوت کی، آپ کے در اقدس کی تو فرمایا ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، آپ جس بیوی کو چاہیں اسے اپنے قرب سے نوازیں، جس کو چاہیں اسے کچھ وقت کے لیے الگ رہنے دیں. ومن ابتغیت ممن نزلت، اور جن کو آپ علیحدہ رکھیں گے جب تک آپ چاہیں اسے الگ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے آپ کسی کو قریب رکھنا چاہیں، کسی کو چند دن دور رکھنا چاہیں، کسی کو زیادہ وقت دیں، کسی کو کم دیں، یہ آپ کی پسند پر ہے. اس میں آپ کی ازواج مطہرات کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو مومنوں کی بیویوں کو دیے گئے. یہ بڑی لطیف سی نازک سی بات ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور اللہ کرے آپ سمجھ سکیں. جو رشتہ میاں بیوی کا، اس میں جو حقوق میاں کے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، جو بیوی کے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے. جب کوئی کسی کو اس کا حق دیتا ہے تو یہ احسان نہیں ہوتا. خاوند اگر بیوی کو اچھا رکھتا ہے، عزت کرتا ہے، جوتی کپڑا اچھا دیتا ہے، کھانا پینا اچھا، تو یہ اس پر احسان نہیں کر رہا، اس کا حق ہے. بیوی اگر خاوند سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، تو یہ احسان نہیں کر رہی، یہ خاوند کا حق ہے. اگر اس میں کمی ہو جائے تو بیوی کو بیوی شکایت کر سکتی ہے کہ یار مجھے تو سال میں جوڑا کپڑوں کا بھی نہیں ملا، میرے تو جوتے بھی ٹھیک نہیں ہیں. خاوند بھی شکایت کر سکتا ہے کہ تم نے، میں کام سے آتا ہوں تو کوئی کھانا پانی نہیں ملتا، کوئی میرے ہاتھوں نہیں دھلاتا، کوئی کپڑے نہیں بدلواتا، کوئی تم میری بیماری صحت کا خیال نہیں رکھتی ہو، میری دوائی کا. کیونکہ یہ حقوق ہیں، جہاں حقوق چھٹتے ہیں تو شکایت پیدا ہوتی. فرمایا میرے نبی پر نبی کی بیویوں کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اگر انہیں عطا کریں گے تو وہ احسان نہیں سمجھیں گی میرا حق ہے، اور نہیں کریں گے تو وہ شکایت کریں گی. لہذا ان کے لیے یہی عظمت کافی ہے کہ وہ میرے نبی کی ہم سفر ہیں، اس کے بعد ان کے حقوق نہیں ہیں. آپ کی عطا ہے، جسے چاہیں جو دے وہ مشکور و ممنون ہو کہ مجھے یہ عطا کیا گیا، اپنا حق نہ سمجھے. پھر ایک جو نازک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو زوجہ تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین ہے، اس کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن اس کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حق اگر نہیں ملا تو شکایت جو پیدا ہوگی وہ شکایت نبی سے حصول برکات میں مانے ہو جائے. جب آپ کو برکات دینے والی ہستی سے یا اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول سے شکایت ہوگی کہ اس نے یہ میرا حق نہیں دیا، تو آپ کا تعلق مجروح ہوگا، اور آپ میں جو فیض وصول کرنے کی قوت ہے وہ بھی مجروح ہوگی، اور فیض آنا رک جائے گا. اللہ کا احسان ہے، مجھے اس فن میں تصوف میں لگے اللہ کریم کا احسان ہے، 56 سال ہو گئے، 56 سال ایک عمر ہے، نصف صدی سے زیادہ ہے، بڑا تجربہ کیا ہے، بڑا دیکھا ہے. شیخ کے متعلق کسی کے ذہن میں ذرا سا اعتراض آ گیا، پھر اس بندے کو بچتے کم دیکھا، اس شعبے میں نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اعتراض آتا ہے تو جو رشتہ فیض کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا تو وہ بندہ جماعت میں کیوں رہے گا؟ وہ رسی جس نے اسے باندھ رکھا تھا، وہ تعلق جس نے اسے روک رکھا تھا، وہ چیز جو اسے ساتھ چمٹا وہ ختم ہو گئی، تو وہ کیوں رہے گا؟ تو ہم نے بڑے بڑے کو جاتے دیکھا ہے. یہاں احسان فرمایا جا رہا ہے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی، کہ آپ کے وہ حقوق نبی کرم پر نہیں ہے، جسے چاہیں ساتھ رکھیں، جسے چاہیں دور رکھیں، کسی کے پاس ہفتہ رہیں، مہینہ رہیں، یہ ان کی پسند. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دم تک باریاں مقرر کر رکھی تھیں اور ہر گھر میں آپ برابر حصے سے حضرت مطہرات کے ساتھ رہتے تھے, لیکن یہ آپ کی پسند سے تھا, آپ پر مجبوری نہیں تھی. میں اور آپ اگر دو چار شادیاں کریں گے تو ہم پر مجبوری ہے, ہمیں ایسا کرنا پڑے گا. وہاں یہ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ اگر ازواج مطہرات حق سمجھتی اور نبی کریم کسی گھر میں دو دن رہ گئے, دوسرے جن کی باری تھی میری باری ماری گئی, اعتراض آتا تو برکات منقطع ہو جاتی. برکات منقطع ہو جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا. تو یہ اللہ کریم نے ازواج مطہرات پر احسان فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی یہ ہے کہ اب اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اس میں بھی آپ نے ازواج مطہرات کی رضا سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس قیام فرمایا, اور آخری بیماری آپ نے ان کے ہاں قیام فرمایا چار پانچ دن جو تھے, اس میں بھی ازواج مطہرات کی رضا مندی شامل تھی. کیونکہ آپ کو مختلف گھروں میں جانے میں تکلیف ہوتی تھی, آپ چل نہیں سکتے تھے, مسجد میں بھی حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہما نے دونوں کندھوں سے اٹھایا اور حضور کے قدم مبارک گھسٹتے جا رہے تھے پاؤں مبارک. تو اس حالت میں آپ کی خواہش تھی کہ حضرت عائشہ کے یہاں قیام کریں, تو سب ازواج مطہرات نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم سب اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ یہیں آرام فرمائیں. تو تب حضور نے وہاں قیام فرمایا, وہیں حضور کا وصال ہوا. یہ آپ کے اخلاق عالیہ تھے, لیکن اللہ کی طرف سے یہ پابندی نہیں تھی. یہی مرتبہ کافی ہے کہ کسی خاتون کو کاشان نبوت پہ جگہ مل جائے, اس کے بعد اور حق کیا مانگتی ہے؟ اس کے بعد کیا چاہتی؟ تو یہ اللہ کریم نے حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ترجی منتشا منہن وتوبی الیک منتشا, جسے چاہیں آپ اپنے ساتھ رکھیں, جسے چاہیں کچھ دن دور رکھیں. ومن ابتغیت ممن نزلت فلا جناح علیک, ایسا کرنے میں آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. کوئی قانون قاعدہ یہ ہے کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک ادنا ان تقر اعینہن, اور اس میں توقع اس بات کی ہے, امید اس بات کی ہے کہ جس پر بھی آپ کرم فرمائیں گے وہ آپ کا احسان سمجھے گی, اپنا حق نہیں سمجھے گی. اس کا حق تو نہیں ہے. جب آپ مہربانی فرماتے ہیں یا آپ پیار کرتے ہیں یا آپ نظر شفقت فرماتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا ان پر, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا حق ہے. ولا یحزننا, اور کسی بھی بات پر آپ سے رنجیدہ خاطر نہیں ہوں گی, کیونکہ جب آپ سے کوئی رنجیدہ خاطر ہوگا تو اس کی تو برکات رک جائیں گی, فیض رک جائے گا, بچے گا کیسے. ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور سب کی سب اس بات پہ راضی ہوں گی جو نعمتیں آپ انہیں عطا کریں گے, یعنی آپ کا وقت دینا, آپ کا بلانا, آپ کا پیار کرنا, آپ کا اخراجات, یہ سارا ان پر آپ کا احسان ہوگا, وہ ممنون ہوں گی اور آپ کی شکر گزار ہوں گی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں کے حال سے باخبر ہے. یاد رکھیں, ایمان کا رشتہ دل کی کیفیت ہے. زبانی کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو وہ قبول کیا جاتا ہے, دنیا میں لوگوں کے سامنے اسے اسلام کے سارے حقوق مسلمان کے حاصل ہوں گے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں تب ہی مومن ہوگا جب اس کا دل بھی قبول کرے گا. جب دل قبول کرتا ہے, اللہ کو اللہ مانتا ہے, تو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے, اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. نبی کو جب نبی مانتا ہے تو تعلق بن جاتا ہے نبی کا ارشاد سننے اور اطاعت کرنے کا, رائے دینے کی گنجائش نہیں رہتی. ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین پر اس طرح تنقید کرتے ہیں گویا ہم رائے دے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ جو کیا یہ مناسب نہیں تھا, یہ ایسا ہونا چاہیے. بظاہر تو اسے بڑی دانشوری شمار کیا جاتا ہے اور اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتراض پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایمان کا رشتہ دل کا ختم ہو جاتا ہے. وہ کیفیات، وہ برکات جو وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو جس دل کا ٹوٹتا ہے اس میں یہ استعداد بھی نہیں رہتی کہ پھر وہ اللہ سے برکات لے سکے. تو نتیجتاً بندہ ایمان سے بھی جاتا رہتا ہے. یہ تو انہوں نے تو آسان سمجھا ہوا ہے نا. بات بات پہ اعتراض ہوتے ہیں، اسلام پہ، اسلامی قواعد پہ، اسلامی قوانین پہ. اور جب اگلے دن بحث ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں سود پر، تو حکومت کے یا سرکاری وکیل یا جو سود کو ثابت رکھنے کی طرف سے وکیل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے جب ساری دنیا سودی نظام پہ چل رہی ہے، تو ہم اپنے ملک میں سودی نظام ختم کر دیں تو دنیا سے کٹ کر کسی ایک خاص کمرے میں بند ہو کر تو نہیں رہ سکتے، یہ رہ سکتے. ساری دلیلوں کی بنیاد یہ تھی کہ ہم دنیا سے الگ نہیں رہ سکتے، حالانکہ اسلام اپنا راستہ بناتا ہے، کسی کے کندھے پہ بوجھ نہیں ڈالتا. دنیا میں سودی نظام آج سے تو نہیں ہے، اسلام کے آنے سے پہلے سارا سودی نظام چل رہا ہے. جب نبی کریم مبعوث ہوئے تو مکے میں تو گھر گھر سود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا فرمایا. مدینہ منورہ میں جب ریاست اسلام بنی تو یہودیوں کا سارا کاروبار سودی تھا، غیر مسلموں کا سارا سودی تھا، سارے سود لیتے تھے. کیا اس نئی ریاست کی بنیاد سودی نظام پہ رکھی گئی کہ بھائی ساری دنیا میں رائے تھا؟ اسلام نے ایسا مٹایا کہ اس نے جہاں تک اسلام گیا سود کو مٹاتا چلا گیا. ہمیں اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کے ساتھ نہیں. جہاں دنیا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہمارا ساتھ دے بہت اچھے، جہاں نہ دے اس کا راستہ اپنا، ہمارا راستہ اپنا. ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہنا ہے، دنیا جانے اس کا کام جانے. اسلام یہ ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی سارے سود کھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں. تو پھر سارا یورپ، سارا مغرب سور کھا رہا ہے، آپ بھی کھائیں. کھا تو ہم بھی رہے ہیں لیکن چوری چوری لوگ گدے اور خنزیر کھلا رہے ہیں، سامنے تو کوئی نہیں کھاتا. یہ چوری ہمیں کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ سزا ہے کہ حلال کو چھوڑ کر تمہیں حرام سے رغبت ہے تو پھر خنزیر کھاؤ، گدے کھاؤ، کتے کھاؤ. یہ اللہ کا عذاب ہے. کیا عجیب بات نہیں ہے کہ جو کھلا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور جو کھا رہے ہیں وہ بھی مسلمان. وہ جو ہمیشہ حلال گوشت کھلاتے تھے وہ کتے اور گدے اور خنزیر کھلا رہے ہیں. اور لوگ رشوت کے اور سود کے پیسے لے کر پیسہ جیب میں حرام کا ہے تو گوشت حلال ڈھونڈتے پھرتے ہیں. بھی جب سود کا پیسہ ہے تو اس سے حرام کھاؤ حلال کھاؤ کیا فرق پڑے گا؟ تو عجیب تماشا ہمارے ساتھ بن گیا. لیکن اس طوفان میں بھی جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور حرام نہیں کھاتے، اللہ انہیں حرام سے بچاتے. اس طوفان میں بھی وہ پرسکون ہیں، وہ مطمئن ہیں، ان کی زندگی مزے سے گزر رہی ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ پہ دین پہ عمل شروع کر رکھا. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے. جب اگر ظاہرداری میں تم مسلمان رہو گے اور دل میں کفر ہوگا تو حالات تمہیں بھی وہی پیش آئیں گے جو کافروں کو آتے ہیں. دل میں نور اسلام ہوگا تو وہی نعمتیں ملیں گی جو مسلمان کا حق ہے. وکان اللہ علیمن حلیما، اور اللہ تو ہمیشہ سے ہر بات کے جاننے والے ہیں. یہ ان کا حلم ہے، بردباری ہے، ان کا کرم ہے درگزر فرماتے ہیں اور بات بار پس گرفت نہیں کرتے، ورنہ کوئی بات اس کی بارگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قصہ چل رہا ہے تو وہ بات پھر سے آ گئی. جب ازواج مطہرات نے یہ عرض کی تھی کہ اب تو مال غنیمت کافی آ گئے اور ہر مسلمان کو بہت سا مال ملا، تو ہم کاشان نبوی پہ افلاس کا شکار ہیں، تو اتنے تو ہمیں بھی دیا جائے مال غنیمت سے کہ کھانا پینا رہنا سہنا مزیدار ہو جائے، آزادی ہو جائے. تو اللہ کریم نے بہت اس بات کو ناپسند فرمایا اور حکم دیا کہ اے میرے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا اور اس کی دولت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں بہت سی دنیا بہت سی دولت دے کر اپنے سے الگ کر دوں، پھر دنیا میں رہو، دنیا جانے تم جانے. اور اگر کاشان نبوی پہ رہنا ہے تو پھر دنیا کی دولت مت مانگو، پھر اللہ کا کرم مانگو اور جس حال میں رکھے اس پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمائی اور فرمایا اپنے والدین سے مشورہ کر لو. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس معاملے میں والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گی اور قیامت تک کبھی بھی اس یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہمیں، مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے. پھر دوسری ازواج مطہرات کے سامنے پیش کی گئی تو سب نے کہا جی نہیں، ہمیں تو آپ کا رہنا، آپ کے ساتھ رہنا منظور ہے، جس حال میں بھی اللہ رکھے ہم آپ کے ساتھ رہیں. یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج لو اعجبک حسنهن. اے میرے نبی، یہ جو ازواج مطہرات آپ کے خانہ اقدس پہ ہیں، اب ان کے علاوہ آپ اور کوئی شادی نہیں کریں، اب یہ حق انہی کا ہے. انہوں نے دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ کر کا خانہ نبوت کو پسند کیا ہے، تو لا یحل لک النساء، اب کوئی عورت آپ پر حلال نہیں ہوگی، نہ کسی زوج محترمہ کو آپ گھر سے الگ کر سکتے ہیں. یہ ان کا حق ہے کہ شان نبوی پہ رہیں، ہمیشہ رہیں، اور ان کے علاوہ اب کوئی اور خاتون نہ ہے. ان ازواج مطہرات کی تعداد اس وقت نو تھی کہ اب ان کو اللہ بلا لے اس کی مرضی، جب تک ان کی زندگی ہے یہ آپ کے در دولت پر ہی رہیں گی، اور ان کے علاوہ اب یہ مقام انہی کا ہے، اب ان کے علاوہ کسی کو یہ عظمت نصیب نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے اپنی پسند سے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں در مصطفیٰ چاہیے، ہمیں کوئی نعمت اور نہیں چاہیے، کاشان نبوت چاہیے. تو اے میرے نبی، اب ان کے علاوہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج لو اعجبک حسنهن. اگر آپ کو کوئی بہت پیاری بھی لگے، کسی خاتون کا حسن آپ کو اچھا بھی لگے، کوئی بہت حسین بھی ہو، آپ چاہیں بھی، آپ اب ان کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کریں، آپ کے لیے حلال نہیں. یہ ہے اس کی عطا. اب جس رب کریم نے ازواج مطہرات کو یہ اعزاز بخشا، دیکھیں انتخاب پر بخشا، جب انہوں نے مطالبہ کیا بنو قریظہ کو، جب فتح کیا گیا اور مال غنیمت آیا اور صحابہ کریم میں بٹھا، تو انہوں نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ، در نبوت پہ تو دو دو مہینے کھانا نہیں پکتا، آگ نہیں جلتی، چراغ روشن کرنے کو کوئی چیز نہیں ہوتی، پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں ہوتا، معمولی سے کپڑے ہیں، تو یہ مال میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کیا جائے، ہماری زندگیوں میں بھی تھوڑی سی فراخی آ جائے، کچھ آزادی ہو جائے، کھانا پکنے لگے. کیسر و کسرا کی بیویاں تو لاکھوں کنیزوں اور غلاموں اور بڑے محل محلات میں رہتی ہیں، آپ بھی شہنشاہ ہیں، آپ بھی بادشاہ ہیں، ہمارا یہ عالم ہے. یہ بات اللہ کریم کو ناگوار گزری. اس نے کہا کیسر و کسرا کی محلات سے جہنم میں جائیں گے، ان محلات کا کیا فائدہ؟ تمہیں رفاقت نبوت حاصل ہے، تم کیا مانگ رہی ہو؟ تمہیں دنیا کیا ضرورت؟ چنانچہ اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ اب ان پر انتخاب ہے، انہیں سنا دیجئے کہ اگر تمہیں دولت چاہیے، مال و دولت چاہیے، جتنا مانگو منہ مانگو اتنی دولت دے دیں گے، لیکن کاشان نبوت سے رخصت ہو جاؤ. اور اگر اللہ اللہ کے رسول چاہیے تو پھر جس حال میں اللہ رکھے اور جس حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں تمہیں ویسے ہی رہنا ہوگا، پھر دنیا طلب نہیں کرو. مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی مسلمانی پر. ہماری آج کی کوئی نعت، کوئی قوالی شاید کوئی کم و بیش ہو ایسی نہیں جس میں ہم حضور سے دنیا نہیں مانگ رہے. یا آپ اندازہ کریں، ہمارے جلسے، ہماری دعائیں، ہمارے میلاد کس لیے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے وہ مل جائے، یا رسول اللہ مجھے یہ مل جائے، یا رسول اللہ مجھے وہ دلوا دو، میری وہ کر دو. یہی نہیں ہوتے یہ سارے میلاد اور جلسے اور ختم اور قوالیاں اور غزلیں اور یہ جو مزاروں پہ بھی گائی جاتی ہیں جسے ثواب بھی سمجھا جاتا ہے، بھر دو جھولی میری. یا یہ ازواج مطہرات نے عرض کیا تھا ہماری جھولی بھر دو، فرمایا تمہیں جھولی بھروانی ہے تو جتنی جھول بھرنی ہے بھر لو، لیکن کاشانہ نبوت سے رخصت ہو جاؤ. جتنا لے سکتے ہو، جتنا چاہتے ہو مانگ لو، وہ مال مل جائے گا لیکن در نبوت چھوڑ دو. تو یہ آج کے جو ہم ٹکے ٹکے کے لوگ یہی گاتے پھرتے ہیں، پھر ہمیں بھی تو کوئی جواب ملتا ہی ہو. تو انہیں اختیار دیا گیا کہ یا پھر در نبوت پہ رہو اور پھر دنیا نہ مانگنا. انہوں نے کہا ہمیں در نبوت قبول ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. اللہ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر آپ چاہیں بھی، آپ کو کوئی خاتون اچھی بھی لگے، آپ اور کوئی شادی نہیں کریں گے، یہ انہی لوگوں پر منحصر ہو گیا، اب یہ ساری دولت انہی کی ہے. اب جن لوگوں کو ازواج مطہرات پہ اعتراض ہے، جو ان پر واہیات قسم کے بہتان لگاتے ہیں، جو ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کس کھاتے میں؟ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ذرا انہیں خود ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، انہیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو پابند کر دیا کہ اب ان کے علاوہ کوئی خاتون اس مرتبے کو نہیں پہنچے گی، آپ چاہیں بھی تو نہیں لا سکتے. اب یہ مقام، یہ عظمت انہی کا حصہ ہے. ہاں، غنیمت میں جو کنیزیں آتی ہیں، کنیز کنیز ہوتی ہے، وہ خاتون خانہ کا مقابلہ تو نہیں کرتی، وہ تو اتفاق ہوتا ہے، کسی فتح ہوئی کہیں، وہ خواتین کو بھی تو کہیں کھپانا ہوتا ہے، تو وہ کنیزیں حاصل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اب کوئی نکاح نہیں فرمائیں گے، شادی نہیں کریں گے. یہ عظمت ہے کاشان نبوت. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اللہ کریم ہر حقیقت کے نگہبان ہیں. جاننا ایک بات ہے، نگہبانی دوسری بات ہے. ایک بندہ بات جانتا ہے، ایک اور بات، ایک بندہ اس پہ نگران مقرر ہے، وہ پوری باریکی کی نظر سے دیکھے گا کیا ہو رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے. فرمایا اللہ صرف جانتے نہیں، اللہ ہر معاملے پر نگہبان ہے. وہ جانتے ہیں تم نے کتنے خلوص سے کیا ہے یا کتنے پھیکے دل سے کیا ہے، تمہارے اندر کی خواہش کیا ہے، تم ظاہر کیا کر رہے ہو، تمہارے منہ سے کیا نکلا، تمہارے دماغ میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تم کہتے کیا ہو کرتے. وہ نگہبان ہے، یعنی ہر پہلو سے ہر بات کو ہمہ وقت جانتے ہیں. جن کو جو عظمت بخشی وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ان کی توہین کرے گا اس کا کیا ہونا چاہیے وہ بھی ان کے علم. تو جن جن چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے، ان چیزوں کی توہین حرام ہے. جن افراد کا جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے اس کے ساتھ زیادتی، جیسے مسلمان کا تعلق ایمان کا بنتا ہے، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو دوسرے مسلمانوں کے لیے حرام ہے. پھر جو اس سے آگے چلے جاتے ہیں، جیسے صحابہ کرام، صحابہ کرام صرف عام مسلمان نہیں ہیں، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کو عمل میں لانے پر جن کو اللہ نے معین فرمایا. یعنی اسلام تو ایک احکام تھے، فلسفہ تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، عملاً انسانی زندگی میں سب سے پہلے کر کے کس نے دکھایا؟ وہ صحابہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ سارے ستاروں کی، تم زمینوں پہ بستے ہو وہ ستاروں کی طرح ہیں آسمانوں کے پاس. ستارے رہنمائی کرتے ہیں، تم راہ کے متلاشی ہو. زمین پر جو ہوتا ہے وہ راہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، ستارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. پھر یہ مقتدے تم، اہتدے تم، جس کا دامن تھام لوگ ہدایت پا جا. سب نیکی پر ہیں، اس لیے اہل سنت کا قانون ہے کہ صحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سارے ہدایت کے ستارے ہیں، آسمان ہدایت پر چمک رہے، جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ. تو اب جو صحابہ پر اعتراض کرے گا، جو ازواج مطہرات کی توہین کا مرتکب ہوگا، تو ہوگا کیا؟ وہ برکات جو قلب اثر نبوت سے آ رہی ہیں وہ کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. وہ کٹ جائیں گی تو انہی پر ایمان کی عمارت کھڑی ہے. نیچے سے زمین کھسک جائے گی تو عمارت کہاں رہے گی؟ لہذا بارگاہ رسالت میں یا جس چیز یا جس فرد کا تعلق حضور سے بن جائے، اس کے بارے میں زبان کھولنے میں احتیاط لازم. ادب کا تقاضا مرحوظ خاطر رہے، اور یہ بات یاد رہے کہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو کیا شان ہے، اور ان پر اللہ کے کیا انعام ہے. وہ عجیب لوگ تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم حج پر جا رہے تھے، چاندنی پر سوار تھے، ایک جگہ سے گزرے تو جھک کر پالان کے ساتھ لگ گئے. کھلا میدان تھا، تو کسی نے کی کہ حضرت کوئی درخت، کوئی ہوتا ہے سواری درخت کے نیچے گزرے تو بندہ ہے، تو یہاں تو کوئی درخت نہیں، بالکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج پر یہاں سے گزرا تھا تو یہاں ایک درخت تھا، اور حضور اس طرح پالان میں ہو گئے تھے نیچے سے گزرتے. اب وہ درخت تو نہیں ہے، جگہ تو وہی ہے، تو میرا دل نہیں مانا کہ میں نیچا نہ ہوں، میں بھی نیچا ہوں. یعنی وہ درخت گیا، وہ ماحول گیا، وہ وقت گیا. درخت نہیں ہے لیکن وہ اس طرح حضور نے کیا تھا. یہ کیسے عجیب لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور مسکرائے. تو کسی نے کہ حضرت اس میں تو ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں, آپ سواری پر سوار ہوئے, دعا مسنون ہے آپ نے, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے میرے سامنے, آپ نے دعا پڑھی تھی اور مسکرائے تھے. میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ آپ سواری پر بیٹھے, آپ نے یہ دعا پڑھی اور مسکرائے, اس لیے میں مسکرایا. یہ کیسے عجیب لوگ تھے. یہی تو وہ بنیادی پتھر ہیں جن پر اسلام کی بمانت کھڑی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک پتھر بھی آپ نکالیں گے تو وہاں سے وہ عمارت کمزور ہوگی. دین جاتا رہے گا. دین وہی دین ہے جو صحابہ کرام نے سنا سمجھا, اس پر حضور کے سامنے عمل کیا, حضور نے قبول فرمایا کہ تم نے ٹھیک سمجھا, ٹھیک کام کیا. اب ان پر اعتراض جو کرے گا خود تباہ ہوگا, ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہذا اس معاملے میں احتیاط لازم ہے. آپ میں, ہم اس 21ویں صدی عیسوی کے لوگ, آج کے گندے ماحول اور بے پناہ غلیظ تہذیبوں میں بسنے والے, یہاں نہ کوئی کھانے میں پاک پلید حلال حرام کی تمیز ہے, نہ تعلقات میں, نہ رشتوں میں, نہ لینے دینے میں دیانت و امانت ہے. ہمارے گھروں میں وہی بناؤ سنگار ہو رہا ہے جو پیشہ ور عورتیں کرتی ہیں, وہی پاؤڈر تھوپے جا رہے ہیں اور وہی بھروٹے چنے جا رہے ہیں اور وہی رنگ لگائے جا رہے ہیں. اور چلو اللہ ہر کسی کا پردہ رکھے, لیکن اندر جھانکنے کی گنجائش کہیں بھی نہیں. اس کے باوجود کوئی ہماری بیویوں یا ہمارے گھر کے بارے بات کرے تو ہم مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو جن کے ہاں وہ ازواج مطہرات ہیں, جن کی اللہ نے وہ عظمت بنائی, فرمایا میرے نبی, اب آپ کو کوئی خاتون اچھی بھی لگے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے, بس یہ عظمت انہی کے لیے ہے. ہاں جب منہ کھولتے ہیں تو کچھ احساس تو ہونا چاہیے, وہاں جب کوئی بات کرتا ہے تو اسے کچھ تو خیال ہونا چاہیے. اور اگر کوئی منہ کھولے گا تو مارا جائے گا. بھائی آخر اللہ کے پاس جانا ہے, اور اللہ نگہبان ہے, صرف جانتے نہیں ہیں, ہر ہر چیز کے نگران ہیں. ہر اس خیال کے جو دل میں آتا ہے, ہر اس حرکت کے جو آپ کا پپوٹا بھی کرتا ہے, ہر اس حرکت کے جو آپ کی آنکھ کا ڈھیلا بھی اوپر نیچے ہوتا ہے, ہر اس بات کے جو کرتے ہیں, ہر اس حرکت کے جو زبان میں ہوتی ہے, ہر اس خیال کے جو دل میں آتا ہے, اس کے نگہبان بھی ہیں. لہذا یہ مقام ادب ہے, اور خاندان نبوت, گھرانے نبوت, ازواج مطہرات, آپ کی اولاد مبارک, آپ کے صحابہ کرام, یہ سارے ذرائع ہیں ہدایت کے اور حضور کی برکات لینے کے, اور یہ بہت نازک ہے. لہذا یہاں احتیاط لازم ہے, زبان کھولتے ہوئے بھی اور بات سوچتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔